تکفیری سامراج کا پیدا کردہ فتنہ اور مسئلہ فلسطین کی فراموشی اسلامی دنیا کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی اس کا مقصد ہے، قائد انقلاب اسلامی ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا خطاب۔ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یورپی یونین کے شعبہ خارجی پالیسی کی نئی سربراہ فیڈریگا مارگینی کا بیان۔ بحرین میں عوامی ریفرینڈم کے نتیجے کا اعلان، 99% سے زیادہ نے ملک کے سیاسی نظام کے بارے میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کی حمایت کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ تفصیل کے ساتھ آشا خبرنامہ۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے تکفیریت کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے والے شیعہ اور سنی علماء کرام اور دانشوروں سے خطاب میں تکفیریت کو اسلامی دنیا کے لیے سامراج کا پیدا کردہ فتنہ قرار دیا۔ آپ نے اس فتنے کے اہداف پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ عالم اسلام کے اہم ترین مسئلے یعنی مسئلے فلسطین سے توجہ ہٹانا اور اسلامی ملکوں کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دینا اس فتنے کے بنیادی اہداف میں شامل ہے۔
جریان تکفیر و حکومت هایی که پشتیبان و حامی اون هستند کاملا در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت میکنن۔
تکفیریت کے خطرات کا جائزہ لینے کے لیے قم میں منعقد ہونے والی دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے والے دنیا کے 80 سے زائد ملکوں کے شیعہ اور سنی اسکالروں اور علماء کرام نے منگل کو تہران میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ پچھلے چند سال کے دوران تکفیری نظریات کو دوبارہ پروان چڑھا کر عالمی سامراج نے عالم اسلام کے لیے ایک فتنہ پیدا کر دیا ہے اور اس فتنے کو دنیا اسلام پر مسلط کیا گیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس فتنے کا مقصد امریکہ، دیگر سامراجی حکومتوں اور صہیونی حکومت کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور یہ کہ اسلامی دنیا مسئلہ فلسطین اور مسجد الاقصی کو فراموش کر دے۔ انہوں نے فرمایا کہ تکفیری گروہ اور ان کی مدد کرنے والی حکومتیں پوری طرح سے سامراجی طاقتوں یعنی امریکہ، یورپی حکومتوں اور صہیونی حکومت کے مقاصد کی تکمیل میں لگی ہوئی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتوں نے اسلامی بیداری کی لہر کو منحرف کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی بیداری کی تحریک امریکہ مخالف، استبداد مخالف اور امریکہ کی پٹھو حکومتوں کے خلاف ایک تحریک تھی، لیکن تکفیری گروہوں نے سامراج کے خلاف اس عظیم تحریک کو خانہ جنگی اور مسلمانوں کے درمیان برادر کشی میں تبدیل کر دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ علاقے میں مسلمانوں کی جد و جہد کا اہم ترین محاذ مقبوضہ فلسطین تھا، لیکن تکفیری گروہ نے مسلمانوں کے فرنٹ لائن محاذ کو تبدیل کر دیا اور اب عراق، شام، پاکستان اور لیبیا کے شہروں اور سڑکوں پر جنگ کے اس دائرے کو پہنچا دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے تکفیری گروہوں کے ہاتھوں مسلم ملکوں کی گراں قدر اور بنیادی تنصیبات کی تباہی و بربادی کو دشمنان اسلام کی خدمت کرنے کے تعلق سے تکفیری گروہوں کے اقدامات کی ایک اور مثال بتایا اور فرمایا کہ تکفیری گروہوں کا ایک اور انتہائی پست اور خبیثانہ اقدام حقیقی اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دینا ہے جو رحمت و مربت اور عقل و منطق کا اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تکفیری گروہ نے اسلام کے نام پر تلواروں سے بے گناہ انسانوں کی گردنیں کاٹنے اور ایک مسلمان کے دل اور جگر کو سینے سے نکال کر اسے کچا چبانے جیسے اپنے وحشیانہ جرائم کی فلم اور ویڈیو کلپ بنا کر اسلام کو بدنام کیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں حال ہی میں عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہ داعش کے لیے امریکی طیاروں سے مسلسل فوجی وسائل گرائے جانے کے اقدام کو اس کی ایک اور مثال قرار دیا اور فرمایا کہ امریکی حکام ان اقدامات کے باوجود بظاہر داعش کے خلاف اتحاد تشکیل دیے جانے کے دعوے دار ہیں جو سفید جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس اتحاد کی تشکیل کا ایک بنیادی ہدف مسلمانوں کے درمیان جنگ اور فتنہ پروری کی آگ کو بھڑکائے رکھنا ہے، تاہم انہیں اپنے اس مقصد میں ہرگز کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے اس اہم خطاب میں داعش کے فتنے اور سامراجی سازش کے سلسلے میں علماء اسلام کے فرائض پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا،
جریان تکفیر ظاہر اسلامی دارد اما عملا در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار میکنن.
آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مسلمان ملکوں میں تکفیریت کے فروغ اور اس کو پروان چڑھانے سے متعلق امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے کردار اور پالیسیوں کو بے نقاب کیے جانے کو علماء اسلام کے ایک عظیم فریضے سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ علماء کا ایک اہم فریضہ فلسطین اور مسجد الاقصیٰ کے سلسلے میں ٹھوس اور بنیادی کام کرنا ہے تاکہ عالم اسلام کے اس اہم ترین مسئلے سے لوگوں کی توجہ ہٹنے نہ پائے۔ قائد انقلاب اسلامی نے خبیث تکفیری گروہوں کے اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تکفیری نظریات اور گروہوں کو جڑ سے ختم کرنا، اس قسم کے گروہوں کو وجود میں لانے کے لیے سامراجی طاقتوں کی پالیسیوں کو بے نقاب کرنا اور عالم اسلام کے سب سے اہم مسئلے کے طور پر فلسطین کے موضوع پر خاص توجہ دینا موجودہ حساس صورتحال میں علماء اسلام کی پہلی اور اہم ترین ذمہ داری ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے عالم اسلام کے مقابلے میں دشمنوں کی طاقت اور پوزیشن کو ماضی کے مقابلے میں بہت ہی کمزور اور ضعیف قرار دیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت بھی ماضی کے مقابلے میں خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہی حکومت ہے جو برسوں قبل نیل سے فرات تک قبضے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن غزہ کی 50 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت نے اپنی پوری فوجی طاقت استعمال کر لی، لیکن وہ حماس اور جہاد اسلامی کی بنائی ہوئی سرنگوں کو ختم نہیں کر سکی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے عراق، شام اور لبنان سمیت پورے خطے میں دشمنان اسلام کی مشکلات اور ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن کی کمزوری کی ایک اور مثال ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ امریکہ اور یورپ کے سامراجی ممالک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں اور آئندہ بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔
یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ فیڈریکا موگرینی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مذاکرات کے ماحول کو اطمینان بخش بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ 5+1 کے درمیان جاری مذاکرات کی طے شدہ مدت میں کوئی سمجھوتا طے نہیں پا سکا، تاہم مذاکراتی عمل آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور مذاکرات کا حکم فرما ماحول مکمل طور سے اطمینان بخش ہے۔ فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ حالیہ چند روز کے دوران مذاکرات میں خاصی پیش رفت حاصل ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند مہینے میں سمجھوتے کے حصول کے لیے مزید قدم اٹھائے جائیں گے۔ موگرینی کا کہنا تھا کہ ماحول کسی طور پر بھی منفی نہیں ہے، بلکہ ہم مکمل طور پر راضی ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ فیڈریکا نے جو آنے والے دنوں میں کیتھن ایشٹن کی جگہ ایٹمی مذاکرات میں یورپی یونین کی نمائندگی کریں گی، امریکہ اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ صلاح و مشورہ شروع کر دیا ہے۔ ایران اور 5+1 کے رکن ملکوں نے ایک جامع سمجھوتے کے حصول کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایٹمی مذاکرات کو جمود سے بچانے کے لیے اس کی مدت میں توسیع ضروری تھی۔ یہ بات ایرانی پارلیمنٹ، مجلس شورا اسلامی کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ علاءالدین بروجردی نے تہران میں ایک گفتگو میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کو جمود سے نکالنے اور آگے بڑھانے کے لیے اس کی مدت میں توسیع ضروری تھی۔ ایرانی پارلیمنٹ، مجلس شورا اسلامی کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے موقف پر باقی ہے اور اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ علاءالدین بروجردی نے کہا کہ اگرچہ صہیونیوں اور علاقے کی بعض رجعت پسند حکومتوں کا دباؤ اور اس دباؤ کے نتیجے میں امریکہ کی مخالفت مذاکرات میں بعض مشکلات پیدا ہونے کا سبب بنی ہے، لیکن امید ہے کہ معینہ تاریخ یعنی 1 جولائی 2015 سے پہلے یہ معاملہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حق میں حل ہو جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ویانا مذاکرات کی مدت میں توسیع پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ مذاکرات میں بعض پیش رفت حاصل ہوئی، لیکن اس بات کا اطمینان ضروری ہے کہ ہم ایک پائیدار اور جامع سمجھوتے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ امید ظاہر کی کہ معینہ مدت کے اندر یعنی 1 جولائی 2015 سے پہلے ہی جامع ایٹمی سمجھوتا ہو جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے بھی پیر کی رات اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کی مدت میں توسیع کا مطلب مذاکرات کو جاری رکھنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی مدت میں توسیع سے ہمیں جامع سمجھوتے کے حصول کے لیے کافی وقت مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے اوائل میں مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں فریقوں کا ہدف چند مہینے کے اندر جامع سمجھوتے کا حصول ہے۔ بحرین میں عوامی ریفرنڈم میں 99% سے زیادہ افراد نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استصواب رائے کرایا جائے۔ ریفرنڈم میں شرکت کے اہل 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 1,78,625 افراد نے حصہ لیا۔ اس طرح ریفرنڈم میں شرکت کا تناسب 71.4% رہا ہے۔ شرکت کرنے والوں میں 1,77,118 لوگوں نے اس بات کے حق میں ووٹ دیا کہ ملک کے سیاسی نظام کے تعین کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے ہونا چاہیے۔ بحرین میں ریفرینڈم کا انعقاد کرنے والی آزاد کمیٹی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ قومی پروگرام بین الاقوامی معیار کے مطابق منعقد ہوا، اس میں شرکت کرنے والوں پر آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں کے حملے کی مذمت کی۔ واضح رہے کہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی طرف سے 22 نومبر کو منعقدہ نمائشی الیکشن کے موقع پر اس حکومت کے مخالفین نے بحرینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ریفرینڈم منعقد کرایا تھا۔ بحرین سے موصولہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بزرگ اور ممتاز عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ مرعا بحرین نامی نیوز ویب سائٹ نے خبر دی ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے منگل کی صبح الدراز علاقے میں بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر حملہ کیا اور ان کے گھر کی تلاشی لی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے آیت اللہ شیخ عیسیٰ کے بیٹے کی کار کی بھی تلاشی لی۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اس سے پہلے شاہی حکومت کی طرف سے اعلان کردہ عام انتخابات کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انتخابات جمہوری معیاروں پر پورے نہیں اترتے۔ ناظرین خبروں کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر۔ تکفیریت سامراج کا پیدا کردہ فتنہ و مسئلہ فلسطین کی فراموشی اور اسلامی دنیا کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی اس کا مقصد ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا خطاب۔ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی نئی سربراہ فیڈریگا مگرینی کا بیان۔ بحرین میں عوامی ریفرینڈم کے نتیجے کا اعلان۔ 99% سے زیادہ نے ملک کے سیاسی نظام کے بارے میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور اب بقیہ خبریں۔ سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی کھٹمنڈو پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ کھٹمنڈو میں سارک سربراہی کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے سرتاج عزیز کے ہی حوالے سے کہا گیا تھا کہ کھٹمنڈو میں پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے کھٹمنڈو پہنچ گئے ہیں۔ دو روزہ سارک سربراہی کانفرنس بدھ کو کھٹمنڈو میں شروع ہو رہی ہے۔ سارک کی بنیاد 1985 میں ڈالی گئی تھی۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ اور بھوٹان اس تنظیم کے بانی ممبران ہیں، جبکہ چند سال قبل افغانستان کو بھی سارک کا ممبر بنایا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر اور مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 15 نشستوں کے لیے آج پولنگ ہوئی۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جموں کشمیر کے ساتھ اضلاع کی 15 نشستوں کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ آج کی پولنگ کے لیے 10 لاکھ سے زائد رائے دہندگان کو حق رائے دہی حاصل رہا۔ آج جن اضلاع میں انتخابات میں پولنگ ہوئی ان میں بانڈی پورہ، گاندربل، کارگل، لیار، رامبن، ڈوڈا اور کشتواڑ شامل ہیں۔ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے مختلف علیحدگی پسند رہنماؤں من جملہ سید علی شاہ گیلانی نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ علی شاہ گیلانی نے پولنگ کے روز عام ہڑتال کی بھی کال دی رکھی ہے۔ ادھر ریاست جھارکھنڈ میں بھی ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 13 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ جھارکھنڈ میں آج جن اضلاع میں پولنگ ہوئی ان میں بیشتر ایسے ہیں جو ماؤ نواز شدت پسندوں کے حملوں سے متاثر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ میں منگل کو ہونے والے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 30 لاکھ سے زائد رائے دہندگان حق رائے دہی رکھتے تھے۔ یہ علاقے چونکہ ماؤ نواز شدت پسندوں کی کارروائیوں کی زد پر رہتے ہیں، اس لیے پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی سجاد حسین۔
ریاست جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔
شدید سردی اور سیکیورٹی کے بیچ آج ریاست میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت خطے لداخ سمیت 7 اضلاع کی 15 اسمبلی نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جس کے دوران 1787 پولنگ مراکز پر 10,50,000 سے زائد رائے دہندگان، 7 عزرا اور 5 ممبران اسمبلی سمیت 123 امیدواروں کی سیاسی تقدیر ووٹنگ مشینوں میں قید کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سنیچر کو انتخابی مہم کے ختم ہونے کے بعد اب عوام آج اپنی رائے کا استعمال کریں گے۔ ادھر خطے لداخ کے نوبرا اور لہ میں 80,790 ووٹروں کے لیے 274، جبکہ کرگل اور زنسکار میں 80,136 ووٹروں کے لیے 259 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پہلے مرحلے کے لیے قائم کیے گئے پولنگ بوتھوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے، جس کے تحت 1,000 سے زائد پولنگ مراکز کو حساس اور انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایسے پولنگ مراکز کے لیے سیکیورٹی کے اضافی انتظامات کیے گئے ہیں۔ خوشگوار طریقے پر انتخابات کی انجام دہی کے لیے حسب سابقہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انتخابات کے دوران امن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے ان تمام علاقوں کی سیکیورٹی مزید سخت کی گئی ہے۔ ضلع کرگل کے کرگل حلقے میں 4 امیدوار میدان میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں، جبکہ حلقہ انتخاب زنسکار سے بھی 4 امیدوار میدان میں ہیں۔ تاہم کرگل حلقے میں اصغر کربلائی کی کامیابی، جبکہ حلقہ انتخاب زنسکار میں آزاد امیدوار آغا سعید باقر اور انڈین نیشنل کانگریس کے غلام رضا کے درمیان سخت مقابلے کا احتمال ظاہر کیا جا رہا ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے سجاد حسین، سحر عالمی نیٹ ورک۔
پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان نے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ پاکستانی وزیر دفاع نے امریکی پالیسیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں واحد سپر پاور رہ جانے سے بد امنی بڑھی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان سمیت تمام ممالک کو عدم مداخلت کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ دہشت گرد گروہ داعش کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ یہ گروہ شامی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اب دنیا دانتوں میں انگلی دبائے تماشا دیکھ رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی ایک ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے تاکہ ایبولا وائرس کو دور رکھنے کے حوالے سے حکومتی انتظامات کا جائزہ لے سکے۔ عالمی ادارے صحت کی ٹیم ایسے وقت میں پاکستان پہنچی ہے جب صوبہ پنجاب میں ایبولا وائرس سے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں زیر علاج ایبولا وائرس کا مشتبہ مریض منگل کو دم توڑ گیا ہے۔ اسپتال کی جانب سے ایبولا وائرس میں مبتلا ذوالفقار احمد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ مذکورہ شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ حال ہی میں مغربی افریقہ کے ملک ٹوگو سے واپس پاکستان پہنچا تھا، جس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ البتہ پاکستان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مذکورہ مریض کی موت ایبولا سے نہیں بلکہ ڈینگی سے ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عالمی ادارے صحت کی ٹیم اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈوں سمیت دیگر داخلی مقامات پر بھی جائے گی، جہاں وہ اس خطرناک وائرس سے متاثرہ افراد کی پاکستان آمد پر اس سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لے گی۔ رواں سال کے شروع میں سامنے آنے والی وبا سے اب تک متعدد ممالک متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ گینی، لائبیریا، مالی، سیریا لیون، اسپین، امریکہ، نائجیریا اور سینیگال میں 18 نومبر تک اس میں 15,350 افراد کے مبتلا اور 5,469 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس مرض کی روک تھام کے لیے سرگرم 585 طبی ورکرز بھی اس سے متاثر ہوئے، جن میں سے 337 ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کے صدر نے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے لیے عوامی ریفرینڈم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹروشینکوف نے لتوانیا کے صدر سے کیف میں اپنی ملاقات میں کہا کہ اگرچہ موجودہ صورتحال میں نیٹو میں یوکرین کی شمولیت سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا، لیکن جب بھی یوکرین نیٹو میں شامل ہونے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے عوامی ریفرینڈم ضروری ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو تنظیم یوکرین کو اپنے یہاں رکنیت دینے کو تیار ہے، لیکن یوکرین نے نیٹو کی اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے یوکرین کے صدر کو لاحق خوف و ہراس۔ ایک ایسے وقت ہے جب مشرقی یوکرین میں فائر بندی کے سمجھوتے پر دستخط کے بعد بھی اس علاقے میں مخالفین اور یوکرینی فوج کے درمیان جنگ جاری ہے، اور دونوں ہی فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ سیاہ فام امریکی نوجوان مائیکل براؤن کے قتل میں ملوث سفید فام پولیس اہلکار کو بری کیے جانے کے خلاف امریکی ریاست میسوری میں زبردست مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق گرینڈ جیوری کا فیصلہ سناتے ہوئے سینٹ لوئی کے پروسیکیوٹر رابرٹ میک کالچ نے کہا ہے کہ پولیس اہلکار پر مقدمہ قائم کرنے کے لیے ٹھوس وجوہات موجود نہیں۔ جیوری کا فیصلہ سننے کے بعد مائیکل براؤن کے اہل خانہ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انتہائی افسوس ہے کہ ہمارے عزیز کے قاتل کو کسی مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عدالتی فیصلے کے بعد فرگوسن شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشتعل مظاہرین نے ٹائر جلائے اور دکانوں کے شیشے توڑ دیے، ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین حکومت امریکہ پر نسل پرستی کا الزام لگا رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس ملک میں سیاہ فاموں کو مساوی حقوق حاصل نہیں ہیں اور انہیں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو متشدد کرنے کے لیے مرچوں کا اسپرے کیا، آنسو گیس کا استعمال کیا۔ دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما نے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی وزیر جنگ چیک ہیگل نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی وزارت جنگ کے ایک اعلی عہدیدار نے پی کے روز بتایا ہے کہ وزیر جنگ چیک ہیگل نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ واشنگٹن سے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے چیک ہیگل کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چیک ہیگل نئے وزیر جنگ کی تقرری تک وزیر جنگ کی حیثیت سے اپنا کام انجام دیتے رہیں گے۔ رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے ذریعے نے چیک ہیگل کے مستعفی ہونے کی وجہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ البتہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ چیک ہیگل نے افغانستان میں اور دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف امریکی اقدامات کے بارے میں ہونے والی شدید تنقید کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفی دیا ہے۔ اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ تکفیریت سامراج کا پیدا کردہ فتنہ و مسئلہ فلسطین کی فراموشی اور اسلامی دنیا کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی اس کا مقصد ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے کا خطاب۔ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی نئی سربراہ فیڈریکا مگرینی کا بیان۔ اور بحرین میں عوامی ریفرینڈم کے نتیجے کا اعلان، 99% سے زیادہ نے ملک کے سیاسی نظام کے بارے میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصوا بے رائے کی حمایت کا اعلان کیا۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتا ہے urdu.sahtv.ir۔ اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔